brethren, as this استقبال تین مجلسیں آپ کی خدمت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اس قول کے ضمن میں پیش کی گئی. امام کا یہ قول کہ آج مجمع تھوڑا سا مختلف ہے, اس لیے میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور دو تین منٹ میں سابقہ جو گزشتہ باتیں عرض کی گئی ہیں اس کا خلاصہ پیش کر کے آج کی بحث سے متصل ہوں گا انشاءاللہ. امام سے سوال کیا گیا کہ آپ پوری شریعت کے بارے میں مجھے بتائیں. راوی کا نام ہے ابو مالک, اس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اخبرنی عن بجمیع شرائع الدین, دین کی پوری مکمل شریعت کے بارے میں مجھے آپ خبر دیں, مجھے بتائیں تاکہ میں اس شریعت پر چل سکوں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکوں. امام نے اس کے جواب میں فرمایا, قال قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعہد جمیع شرائع الدین. امام نے پوری شریعت کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا, فرمایا کہ حق بولنا اور عدالت کے ساتھ زندگی کے فیصلے کرنا, اور تمام عہد جو انسان نے کیے ہیں اس کو وفا کرنا, یہ مکمل دین کی شریعت ہے. عزیزو, اس مختصر قول کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا مختصر سی تھوڑی سی بات دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, اور اس کا پہلا جو حصہ ہے قول حق کے بارے میں پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا, اور یہ بیان کیا گیا کہ شریعت چند اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ شریعت ایک پورا نظام ہے, اور اس نظام میں اپنے آپ کو داخل کر لینے کا نام ہے شریعت میں داخل ہو جانا. شریعت ایک سسٹم ہے, جس طریقے سے امامت کے لیے کہا گیا کہ امامت پوری شریعت کی نگہبان ہے, امامت کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب آپ سے امامت, جب آپ نے تمام شرعی اصول اور فروع کے فلسفے کو بیان کیا ہے اس خطبے میں کہ جو آپ نے جا کر فدق کے بعد دیا ہے, تو وہاں پر امامت کے بارے میں جملہ فرمایا وہ یہ کہ وَإِمَامَتُنَا وَجَعَلَ اللَّهُ إِمَامَتْنَا نِزَامًا لِلْأُمَّةِ, اللہ نے ہماری امامت کو امت کا نظام قرار دیا ہے. نظام یعنی امت کو نظم میں رکھنا, امت کو ڈسپلن میں رکھنا, امت کو ایک سسٹم میں رکھنا, اس کے لیے امامت ضروری ہے. امامت حکومت کا نام ہے, لیکن اس حکومت میں جو قانون ہے اس کو کہتے ہیں شریعت. شریعت کے مکمل قانون کو امام نے یہاں پر بیان فرمایا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک اجتماعی اور اخلاقی قانون ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں میری بعثت ہوئی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مکارم اخلاق کے کو کامل کرنے کے لیے میں میری بعثت ہوئی ہے. اور اجتماعی اعتبار سے جب سوال کیا گیا تو معصوم نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی نمازوں اور اس کے روزے کو نہیں دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ وہ جامعے میں, وہ معاشرے میں, وہ سوسائٹی میں, وہ لوگوں کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہا ہے. لہذا اس کا بھی پورا نظام ہے, اس نظام کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے, اجتماعی اور اخلاقی نظام کو. میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. بس جو چیز بہت تاکید کے ساتھ عرض کی گئی وہ یہ کہ بعض اعمال کتنے ہی معتبر کیوں نہ ہوں, کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں, توجہ فرمائے, کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو, لیکن ایک عمل تنہا شریعت کے لیے کافی نہیں ہے. تاکید کتنی, نماز پر کتنی زیادہ تاکید ہے, اور تاکید کی وجہ بھی ہے, ان ردت ردا ما سوا، ان قبلت قبلا ما سوا، معراج ہے یہ دین کی، سجدہ معراج دین ہے، اتنا زیادہ تاکید کیوں؟ مسلمان ہو چکی تھی، اس نے سمجھ لیا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے میرے پاس، جوان خاتون تھی، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ ابھی اس کی یہ عمر تو نہیں اتنی کہ وہ اتنا سمجھ سکے، اتنا پہچان سکے. میں نے اس سے پوچھا کہ کس بات نے تجھ کو متاثر کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے آئی ہے، کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر تو آج مسلمان ہو رہی ہے، اسلام قبول کر رہی ہے؟ چونکہ دین کو چھوڑ دینا، عقیدے کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہے. جواب میں اس نے کہا کہ، میں یہ بات بھی شاید عرض کر چکا یہاں پر، جواب میں کہا کہ اسلام کی جو چیز مجھے بہت زیادہ پسند عزیز ہے، جس کی بنا پر میں تبدیل ہو رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں مسلسل انسان اپنے خدا سے رابطے میں رہتا ہے، عبد اپنے معبود کے ساتھ رابطے میں ہے. اس قیمت کو اور اس نعمت کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ انسان، یہ ضعیف انسان جس کو قرآن نے کہا خلق الانسان ضعیفہ، یہ کمزور انسان، یہ اپنے معبود سے جب مسلسل رابطے میں ہو جاتا ہے تو کتنا قوی ہو جاتا ہے، کتنا مضبوط ہو جاتا ہے یہ انسان، کتنے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں. لہذا نماز، لیکن نماز کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، مکمل دین نہیں بن جائے گا، اور نہ ہی آپ کو خسارے سے بچا سکتی ہے تنہا اگر نماز ہو. آخرت میں سب کچھ اس کے ذمے میں قبول کیا جائے گا، لیکن تنہا اگر نماز پڑھی جائے اس دنیا میں، تو ایک تو پڑھنا اگر ہے تو پڑھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. عرض کیا میں نے کہ اگر دین زبانی دین ہو تو وہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، اور لوگوں کے سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ دین کا اثر کیوں نہیں ہمارے معاشروں میں، کیونکہ زبانی ہے دین. قرآن نے واہ کیا، افسوس کیا ہے، ملامت کی اور لعنت کی ان کے اوپر کی جو نماز پڑھتے ہیں صرف زبانی. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وہ جو صرف سستی کے ساتھ زبان سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں. نماز جہاں بھی نماز کی بات آئی قرآن میں، قیام نماز ہے، قائم کرنا نماز کا، نماز کے قائم کرنے کی بہت ساری شرطیں، جس میں ایک شرط ہے کہ عشق کے ساتھ انسان آئے، محبت کے ساتھ آئے، نہ کہ سستی کے ساتھ، نہ کہ مجبوری میں. اور خاص کر حسینی مجمع اور حسینی اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے لیے تو نمونہ بھی موجود ہے، کیونکہ اس کے آقا نے یہ فرمایا کہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ. یہ نہیں کہ فرمایا کہ بھیا ایک شب کی اجازت لے لو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا. فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں، احب الصلاۃ، عشق کرتا ہوں نماز سے، محبت کرتا ہوں. بس نماز قائم کرنے کی ایک شرط ہے کہ محبت کے ساتھ آئے. اگر دیر ہو رہی تو انسان بے چین ہو جائے، محبوب سے جدائی بے چین کر دیتی انسان کو. لیکن عزیزو، ان تمام عظمت کے باوجود تنہا نماز دین نہیں ہے، آنا ہے، سسٹم میں داخل ہونا ہے. اور پورے دین کے سسٹم میں جب انسان آئے گا تو اس کی تاثیر معاشروں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. بعض برادران نے سوال کی سسٹم میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، میں نے وضاحت کی، لیکن اب اتنا زیادہ وقت نہیں، ورنہ اصل باتیں رہ جاتی ہیں اور مجلسیں بہرحال اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ پوری بات وضاحت کی جا سکے. سسٹم یعنی دین کے ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو میں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں قرآن کی، کہ جو جس کے عام طور سے متعرض نہیں ہوتے ہم. اے صاحبان ایمان، یہ نہیں کہ مسلمان، اے صاحبان ایمان، اے مومنین، سلم، دین سلم، دین اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، پوری طریقے سے. یہ نہیں کہ عبادت کو لے لیا اور زندگی کے دوسرے مسائل کو دین سے چھوڑ دیا، نہ. بازار بھی دین ہے، اقتصاد بھی دین ہے، سماج بھی دین ہے، اخلاق بھی دین ہے. دین کے سارے پہلو کو اگر انسان اپنائے تو دین پھر اثر دکھانا شروع کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں ان برادران سے، میں نے جواب میں عرض کیا، مثلا امانت اور صداقت دین کے بنیادی جزیات ہیں. امانت اور صداقت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے سچ بولے اور زبان سے اگر کوئی امانت لے لی تو اس کو واپس کر دے، یہ تو بہت چھوٹا مفہوم ہے امانت کا. آج امانت کا مفہوم یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی کام کر رہا ہے انسان تو پوری صداقت اور پوری امانت داری کے ساتھ انجام دے. توجہ فرمائے،
رسول اللہ کی سب سے پہلی 40 سال رسول اللہ خاموش رہے صرف یہ منوانے کے لیے کہ لوگ آگے خود ہی کہیں کہ یہ انسان امین ہے اور یہ انسان صادق ہے. ہے نہیں ایسا؟ یہ انسان امین اور صادق ہے. آج امت مسلمہ صرف رسول اللہ کی دو صفت لے لے, بس یہی دو صفت, ایک امانت اور ایک صداقت, تو دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے. آج دیکھیں, آج جاپان سے کوئی چیز بن کے آتی ہے, لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہوگی, اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. یورپ سے کوئی چیز بن کے آتی ہے, لوگوں کو سکون ہوتا ہے کہ اس کو لے لے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. یعنی کیا؟ یعنی یہاں پر بھی امانت اور صداقت کی ضرورت ہے. امانت و صداقت صرف زبان سے نہیں ہے, انسان جو عمل انجام دے رہا ہے اس عمل کو, ایک چیز پروڈیوس کر رہا ہے, ایک چیز پیدا کر رہا ہے, ایک چیز بنا رہا ہے, اس کو بھی پوری امانت اور سچائی کے ساتھ بیان کرے, اس کا حق یہ ہے. پھر دیکھیں کہ وہ کیسے کامیاب نہیں ہوتا. پھر کیوں لوگ گھبراتے ہیں آ کے, مسلمان ملکوں سے سودا کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ابھی کچھ سر کر کے, دیکھا ہے لوگوں سے باتیں کی, انہوں نے بتایا ہے کہ جا کے ہم کچھ اور سودا کرتے ہیں, بعد میں کنٹینر آتا ہے اس میں کچھ اور ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی امانت نہیں تھی, یعنی سچائی سے معاملہ نہیں ہوا. جو چیز بنی ہوئی ہے دیکھنے میں کچھ اور نظر آتی ہے, جب چلتی ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی امانت داری سے نہیں انجام دیا گیا اس کام کو, سچائی سے نہیں. دین کا پورا نظام ہے, اس پورے نظام میں داخل ہو جانے کا نام ہے دینداری, صحیح دیداری جو تاثیر دکھلاتی ہے. اس کا ایک قول میں اس سے زیادہ تشریح نہیں کروں, چونکہ یہ باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں تھوڑا تھوڑا. میں صرف آیت پڑھ رہا تھا کہ یہ آیت نہیں پڑھی تھی. قرآن نے کہا افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بہت ہی خوبصورت. کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ قرآن, کیا تم قرآن کی بعض احکام, قرآن کے بعض احکام, قرآن کی بعض آیات پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو, کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. قرآن نے حقیقت بیان کر دی, کیا جو بھی یہ کام کرے کہ بعض کو لے اور بعض کو چھوڑے, تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں شرمندگی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن نے ساری چیزیں بیان کر دی, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, اور آخرت میں عذاب علیم ہے. کب؟ اگر بعض دین کو لیا جائے اور بعض دین کو چھوڑ دیا جائے. دو جگہ یہ آیت آئی ہے, ایک جگہ دوسروں کی زبان سے نومنو بباز و نکفرو بباز, دوسری جگہ قرآن نے خود سوال کیا ہے کیا تم بعض ایمان لاتے ہو بعض دین پر اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ تمہیں نہیں فائدہ پہنچائے گا. یہ دین کی شرمندگی کا, نہ صرف یہ کہ تم ذلیل ہو گئے بلکہ اس سے دین بھی شرمندہ ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ, دین شرمندہ ہو. رسول اللہ کے پاس آتے تھے لوگ, ایک قبیلے والے آئے, کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ بھی میری کچھ مانیں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم آپ کی ساری بات مان لیں گے, آپ نے جو کچھ کہا سب پہ ہم عمل کریں گے, لیکن تین چیزیں ہم سے نہیں ہو پائیں گی, تین چیزیں میرے لیے مشکل. کہا کیا؟ کہا ایک تو یہ نماز روزانہ نہیں پڑھی جائے گی, یہ مشکل کام ہے, صبح دوپہر شام یہ نہیں ہوگا. کہا اور کہا کہ دوسرے شراب ہماری رگوں میں بس گئی ہے, رچ بس گئی ہے, ہمارے خون میں شراب دوڑ رہی ہے, یہ شراب نہیں چھوٹ پائے گی ہم سے. اور کہا ہمارے پورا اکنامیکل سسٹم جو ہے وہ سود کے اوپر ہے, انٹرسٹ کے اوپر ہے, سود نہیں چھوٹے گا ہم سے. یہ تین چیزیں آپ معاف کر دیں, باقی آپ کا پورا دین قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. رسول اللہ نے کہا پھر بچے گا کیا؟ پھر کیا تم ماننا چاہتے ہو؟ پھر کیا قبول کرنا چاہتے ہو؟ ایسا دین نہیں چاہیے. ہماری دیداریاں ایسی عزیزوں کی, بعض جو پسند آ رہا ہے ہمیں وہ تو لے لو چونکہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے, لیکن جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسے چھوڑو. بعض چیزیں ممکن نہ سمجھ میں آئے چونکہ انسان کی عقل اس مقام تک نہیں پہنچی ابھی کہ دین کے تمام اسرار اور سیکرٹ کو سمجھ لے. تو جو فرما رہے ہیں علوم کے اپنے مدارج ہیں, انسان کی عقل ابھی شاید کبھی بھی وحی کے مقام تک انسانی عقل نہیں پہنچ پائے گی. ہاں جیسے جیسے عقل بڑھتی جائے گی دین کے اسرار اور سیکرٹ ظاہر ہوتے جائیں گے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا جتنے بھی ہیں سارے اسرار ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے. اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے, علوم خدا کی ضرورت ہے، علم الہی کی ضرورت ہے، کہ جس کے مظہر ہوا کرتے تھے. پس جو بس اب میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں، فرمایا کہ قول الحق اس نظام کا پہلا حصہ بولنا ہے. انسان زندگی میں بول رہا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا کام انسان کا بولنا. کیا بولے؟ حق بولے. حق بولنے کے لیے کیا کرے؟ حق کو پہچانے، حق کو اپنی زندگی میں داخل کرے، حق بولنے اور حق کرنے کی عادت کرے. توجہ فرما رہے ہیں، عادت کرے انسان دھیرے دھیرے، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں. یہ نہیں کہ انتظار کرے کہ جب بہت بڑا کوئی مسئلہ پیش آئے گا اور حق و باطل کی جنگ ہوگی تو ہم جا کے حق کا ساتھ دے دیں گے. نہیں ہو سکتا اگر اس نے اپنی پوری زندگی میں حق کی پریکٹس نہیں کی ہے، جا نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا، بعد میں پھر اہل کوفہ کی طرح پچھتائے گا. بعد میں پچھتانا ہے، چونکہ موقع خاص وقت پہ آتا ہے، اور اگر انسان پہلے سے اپنے آپ کو تیار نہیں کیے ہوتا تو بعد میں اس کے لیے صرف پچھتانا رہ جاتا ہے، اور بعد کا پچھتانا پھر انہیں کربلا والوں کے ساتھ نہیں کر پایا. لاکھ انہوں نے قربانیاں دیں، لاکھ انہوں نے جنگیں کی، لاکھ وہ مارے گئے، توبہ کی، سب کچھ کیا، لیکن اصحاب حسینی میں نہیں شامل ہو سکے. وہ توجہ فرمائی آپ نے، بس کیا ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی انسان کو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کمال العقل اتباع الحق. یہ جملے صرف ہمارے آئمہ کے پاس ایسے جملے ملتے ہیں اور کہیں نہیں ملیں گے. فرمایا کہ عقل کا کمال یہ ہے. دیکھیں عقل کو اسلام میں بہت ہی، اسلام میں خاص کر اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت دی، اور پھر خاص کر تشیعوں میں، تشیعوں میں عقل کو جو مقام عطا کیا گیا ہے وہ دوسرے جگہ پہ نہیں ہے. ایک پوری جنگ رہی پوری تاریخ میں منحرف ادیان سے، منحرف دین کی، اصل دین نہیں، منحرف دین کی عقل کے ساتھ جنگ ہوتی رہی ہے. خاص کر مڈل ایجز کا جو زمانہ گزرا ہے یورپ میں، وہ عقل کے ساتھ شدید جنگ کا زمانہ گزرا ہے. لیکن اسی دور میں اسلام میں عقل کو وہ مقام عطا کیا گیا ہے، وہ بلندی عطا کی گئی عقل کو. فرمایا کہ تمہارا نصف دین اگر تم سمجھنا چاہو تو عقل کے ذریعے سے سمجھو گے. کل ما حکمہ بہ العقل حکمہ بہ الشرع، وکل ما حکمہ بہ الشرع حکمہ بہ العقل. شریعت جس بات کا حکم دیتی ہے عقل بھی اسی کا حکم دیتی ہے، عقل جس بات کا حکم دیتی ہے شریعت بھی اسی بات کا حکم دیتی ہے، البتہ شرط ہے کہ سالم ہو انسان کی عقل. توجہ فرما رہے ہیں، روایت میں آیا کہ تمہارا اللہ نے دو طرح کے رسول بھیجے ہیں، دو طرح کے رسول، ایک رسول ظاہر اور ایک رسول باطن. رسول ظاہر جو مسلسل انبیاء آتے رہے، لیکن رسول باطن خود تمہارے اندر رکھ دیا ہے. عقل ہے انسان کی، متعدد روایتیں، انسان کی عقل رسول باطن ہے. مثلا عقل کے ذریعے سے رسول کو سمجھا جائے گا، عقل کے ذریعے سے خدا کو سمجھا جاتا ہے. لیکن تمام عقل کے کامل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انسان حق کا پیروکار ہو جائے. تو جو فرما رہے ہیں، یہ عظیم خدا کی عظیم نعمتوں میں. اب یہاں پہ ایک لطیف نقطہ آپ کو سنا دے بیچ میں، چونکہ ہماری باتیں بعض وقت ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو شاید اس میں نیند آنے لگے. شہید مطہری نے کسی کتاب میں کہیں ذکر کیا ہے کہ چونکہ خدا نے فرمایا جتنی بھی نعمتیں خدا نے دی اس کا سوال کیا جائے گا. امام علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا جس کو جتنی زیادہ نعمتیں دی اتنی زیادہ سوال ہوگا. روایات میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خدا نے کسی کو زیادہ شعور اور زیادہ معرفت اور زیادہ سمجھ دی ہے تو یہ سمجھے کہ اس کے اوپر دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. انسان کو جیسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، جس کو زیادہ مل گیا ہے اس کا سوال بھی زیادہ ہوگا، آخرت میں سوال ہو رہا ہوگا، سب چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا. یہ انسان جواب دے پروردگارہ تیری اس نعمت کو ضائع کیا، تیری اس نعمت کو ضائع کیا، تیری ساری نعمتوں کو ہم نے ضائع کیا. تو نے آنکھ دی میں نے آنکھ سے صحیح نہیں دیکھا، تو نے کان دیا میں نے کان سے صحیح نہیں سنا، تو نے دل دیا میں نے دل سے صحیح نہیں سمجھا، ساری نعمتوں کو تیری ضائع کیا میں نے، لیکن ایک نعمت کو میں نے بالکل بچا کے لے آیا ہوں، ایک نعمت اس کو میں نے بالکل نہیں ٹچ کیا، بالکل نہیں ضائع کیا. بالکل سالم بچا کے لوگ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا عقل تو نے دی تھی میں نے اس کو کچھ بھی نہیں استعمال کیا، بالکل واپس لے آئے بچا کے، صحیح و سالم. نہ یہ بچانے کی چیز نہیں ہے، اس کو جتنا زیادہ استعمال کرے انسان اتنا انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ کمال العقل اتباع الحق، انسان کی عقل جتنا زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی وہ حق کا پیروکار بنتا چلا جاتا ہے. اور دوسری روایت میں کہا کہ ثمرت العقل، دوسرے معصوم سے روایت، ثمرت العقل لزوم الحق، یہ اس سے بھی آگے بڑھ کے بات ہے. عقل کا پھل، عقل کا ثمرہ یہ ہے، ثمرہ سمجھ رہے ہیں عربی، عقل کا پھل یہ ہے، ثمرہ یہ ہے کہ انسان حق کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، ضروری کر لیتا ہے. بڑے بڑے مسائل میں نہیں، ہر چھوٹا مسئلہ جہاں پیش آیا وہاں وہ اتنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان حق کو اپنے لیے واجب اور ضروری کر لے، لازم کر لے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بس اس سے زیادہ ہم اس گفتگو آگے نہیں بڑھائیں چونکہ ٹائم کم ہے. میں اس قول الحق کی یہ وضاحت تھی، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا قول الحق دین کے بنیادی اصولوں میں ایک ہے، حق بولنا. حق بولنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری، حق کی صحیح شناخت ہو، معرفت ہو، اور حق کی عادت ہو انسان میں، حق کا حامی بن جائے انسان، اس طریقے سے حامی بن جائے کہ ہر مسئلے میں پھر انسان کی انا نہ رہ جائے. اگر بیوی حق پر ہے تو فوراً تسلیم ہو جائے، یہاں میں غلطی میں تھا، معذرت کر لے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے عزیزو. یہ مسائل گھر کے اندر پیش آتے ہیں نا، جب ذرا انسان جذبات میں آ جاتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے اگر اس کے معاملے میں ہم نے غلطی کی، فوراً انسان تسلیم ہو. لزوم حق کا مطلب یہ ہے، تسلیم ہو جائے، نہ صرف تسلیم ہو بلکہ معذرت کر لے، بلکہ شکریہ ادا کرے کہ ہاں تمہاری بات صحیح ہے، تم نے مجھے متوجہ کر دیا حق کی طرف. لزوم حق ہو جائے انسان کی زندگی، یہ بہت بڑا حصہ ہے انسان کی زندگی کا. جب انسان یہ عادت کر لے کہ اپنی زندگی میں حق کو لازم قرار دے لے، تو جو فرمایا آپ نے. دوسرا مسئلہ ہے والحکم بالعدل، والحکم بالعدل، عدالت کے ساتھ فیصلے کرنا. یہ جب فیصلے کی بات آئے تب بھی آپ کا ذہن فوراً کورٹ کی طرف نہ چلا جائے، ججز کی طرف، کہ وہ فیصلے تو جج کرتے ہیں پھر ہم سے کیا مطلب ہے اس کا، امام کے اس قول کا ہم سے کیا مطلب ہے؟ نہیں، ہم ہی سے بہت بڑا مطلب ہے، چونکہ انسان کو زندگی کے ہر ہر لمحے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں کہ نہیں، فیصلہ عدل کے ساتھ ہونا چاہیے. عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کا حق دے دینا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر لے جا کے رکھ دینا، ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کے حق کی ادائیگی کر دینا، یہ ہے عدل. اگر آپ یہاں پر مجلس میں آئے ہیں، اپنے بہت سارے کام کو چھوڑ کے آئے ہیں، ممکن آپ اس وقت دسترخوان پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کھا رہے ہوتے، ممکن آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے، ممکن آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے، ممکن آپ کوئی دوسرا کام کر رہے ہوتے، لیکن وہ سارا کام چھوڑا اور یہاں پر آئے ہیں. کیوں؟ ایک فیصلہ کیا ہے. آپ آپشن انسان کے سامنے آتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے سامنے چند آپشن ہوتے ہیں. کچھ آپشن خدا کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ آپشن اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ آپشن شیطان لا کے رکھ دیتا ہے. اب یہ اور بات، جو شیطانی آپشن ہوتے ہیں وہ بہت ہی جذاب ہوتے ہیں، اٹریکٹیو. اصل شیطان کا کام ہی ہے کہ اپنے سارے پروڈکٹ کو ایسا سجا کے پیش کرتا ہے کہ انسان فوراً اس کی طرف بڑھنا شروع کر دے. زینا لہم، زینت دے دیتا ہے، سجا دیتا ہے. بالکل اصلی مال سارا، پوری بازار میں بھی یہی چلتا ہے، جتنے شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ سجا سجا کے پیش کی جاتی ہیں پورے بازار میں، سڑکوں پر، دیواروں پر، میگزین میں، اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر، انٹرنیٹ میں، ہر جگہ اتنا جذاب بنایا جاتا ہے. کیونکہ شیطانی مر، شیطان کا کام ہی ہے، قرآن نے کہا ہے. اصلی چیز جو ہوگی، ہاں اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے سختی. میں نے عرض کیا کہ جھاگ تو اوپر، حق و باطل کی جو مثال دی تھی، جھاگ اوپر اوپر رہتی ہے، بچہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، لیکن اس سے پیاس نہیں بجھتی. پانی چلا جاتا ہے اندر زمین میں، ممکن ہے 50 فٹ اندر چلا جائے، ممکن ہے 60 فٹ اندر چلا جائے، اس پانی تک پہنچنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حق تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پہچان، شناخت، معرفت کرنی پڑے گی، تب پہنچے گا انسان. لیکن جو شیطانی پروڈکٹ ہوں گے باطل وہ سب اوپر اوپر نظر آئیں گے، سجے سجائے نظر آئیں گے، زینت دیے ہوئے نظر آئیں گے. آپ یہاں پہ آئے تو فیصلہ کر کے آئے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے عزیز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلسیں اگر یہاں پر فیصلہ کر کے آئے تو ایک آپ نے فیصلہ عدل کا فیصلہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے ان کا یہ حق ہے کہ ہم اور سیکھنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آئیں. اگر آج امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو عدل، فیصلہ عدل یہ ہے کہ انسان سارا کام چھوڑ کے آ جائے، ہے یا نہیں؟ یہ والحکم بالعدل کا مصداق یہ سب کچھ ہے. مجلسیں قائم ہوں، مجلسیں درس سے حق پرستی ہیں عزیزو. توجہ فرما رہے ہیں، یہ مجلسیں جو قائم کی جاتی ہیں ممکن ہے بعض وقت مفید نہ نظر آئیں، تو آپ کی ذمہ داری کہ اس کو کوشش کریں کہ مفید بنائیں، لیکن اگر مفید نظر نہیں بھی آ رہی تب بھی مجلسوں کو چھوڑ کے گھر میں نہیں بیٹھ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے درس سے حق پرستی ابھی نہیں مل رہا ہے تو ملنا ہے، کبھی ملنا ہے، حق پرستی کا درس ملنا ہے. اور حق پرستی کے درس میں اگر آ کے انسان رونا نہیں بھی آ رہا ہے، رونے کی شکل بنا لے، تب بھی جنت ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ گروہ حق پرستی میں داخل ہو گیا یہ انسان. توجہ فرما رہے ہیں، حکمت اس کے اندر، یہ روایت جو موجود ہے کہ رونا نہیں آ رہا، رونے کی شکل بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کردار ادا کر رہا ہے. مجلسوں میں جو آیا ہے وہ ایک کردار ادا کرنے کے لیے. کون سا کردار؟ ایک گروہ حق پرستی میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے. انسان تماشائی بن کے نہیں آیا ہے. دیکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں میں جو تماشائی ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں میں جو کردار ادا کر رہے ہیں. ہم سے اور آپ سے کردار طلب، کردار تو سمجھ رہے ہیں بچے، نہیں معلوم، کیریکٹر ہے ایک انسان کا، کیریکٹر آ کے ادا کرنا ہے اس دنیا میں آ کے انسان کو، تماشائی نہیں بننا ہے. آج کی مثال سمجھنے کے لیے، یہ کھیل ہے، جیسے کھیل میں ہوتے ہیں 11 لوگ 22 لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور لاکھوں ہزاروں کروڑوں جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان سے جا کے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا بس دیکھ رہے ہیں، مزے کے لیے دیکھ رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں. اس تماشے سے کیا ہوگا؟ ان کو کیا ملے گا؟ ان کی طاقت جسم میں آئے گی، ان کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، ان کو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، خالی بربادی، وقت کی بربادی ہوگی. لیکن دیکھ رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں. انسان تماشائی نہیں ہے عزیزو. انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ اسے کچھ کردار ادا کرنا ہے. توجہ فرما رہے آپ، اس کے اپنے کردار ہیں، اور اگر کردار ادا کر رہا ہے، میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، مشکل ہے یہاں پر، مجبوری وقت کی کمی میں. دیکھیں بس میں آپ کو قریب کر دوں تاکہ بات اصل میں واضح ہو جائے. دیکھیں کوفے کے بازار میں 2 آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. توجہ فرمائیں، ابھی میں مصائب کی منزل پہ نہیں آیا ہوں، لیکن بات واضح کرنے کے لیے، 2 طرح کی آنکھیں رو رہی ہیں. ایک وہ ہیں جو پورے بازار میں ہیں تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور رو رہے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ممکن ہے اونٹ کی بلندی پر ہوں اور وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہا ہے. ان دونوں آنسوؤں میں بہت فرق ہے عزیزو. توجہ فرما رہے ہیں، اگر آنسو فقط تماشائی کے آنسو ہوں تو ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے. زینب بنت علی کی نگاہ میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے لیے صرف بددعا ہے کہ تم اسی طرح روتے رہو. لیکن اگر آنسو اپنا کردار ادا کر کے ادا ہو رہے ہیں، اگرچہ سر پہ ممکن ہے چادر نہ ہو، اگرچہ بے سہارا ہوں، لیکن ایک کردار ادا کرنے کے لیے یہاں کوفے میں آئے ہیں، اب اگر آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو ان آنسوؤں کی بہت قیمت ہے. ان آنسوؤں کے مقابلے میں جنت نہیں قیمتی ہے عزیزو. لہذا اگر آ کے انسان آنسو نہ بھی آ رہا ہو، یہاں پر یہ قیمت پیدا کرے، اگر آ کے اس مجلس میں بیٹھے تو کیوں آیا مجلس میں بیٹھنے؟ کردار ادا کرنے. کیا کردار؟ کیا ظلم سے نفرت کا کردار، حق کی حمایت کا کردار. مجلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے. ظلم سے نفرت اگر انسان کے دل میں پیدا ہوگی تو جنت کے لیے اور کیا چاہیے عزیزو؟ دیکھیں توجہ فرمائیں، جتنی بھی برائیاں ہیں اس دنیا میں، یہ بحث کی جاتی ہے، جا کر تھوڑا علمی بحث ہوتی ہے عقائد میں، جتنی بھی دنیا میں برائیاں ہیں ان کے برائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ظلم پایا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہت دقت کیجئے گا مسئلے پر. کسی بھی برائی کو برا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں اس کے شکم میں ظلم ہے. اگر ظلم نہیں ہے تو برا نہیں ہے. غیبت میں کیا کرتے ہیں آپ؟ سچ بولتے ہیں نا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک انسان دوسرے کی غیبت کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے. اس نے ایک چیز دیکھی, جا کے دوسرے سے بیان کر رہا ہے. اس سچائی میں اتنا بڑا گناہ کیوں ہو گیا کہ بھائی کے, اپنے زندہ بھائی, مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے انسان. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتتن, اتنا سخت لہجہ قرآن نے اپنایا کہ تم غیبت کر رہے ہو. یعنی کیا؟ یعنی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, ایسا مردار کہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب غیبت کی جاتی ہے تو سامنے والا انسان نہیں ہوتا جو جواب میں کچھ کہہ سکے, نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں معاشرے پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم کیا ہو رہا ہے؟ کہ جب برائیاں بیان ہونا شروع ہوتی ہیں تو برائیاں رائج ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں. جب ایک بچے کے سامنے اپنے 10 بزرگوں کی برائی 10 لوگوں نے آ کے بیان کی کہ اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ عیب ہے, اب اس بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ سارا لوگ برے کام کرتے ہیں, سب کے سب ہمارے بزرگ نے یہ کام کیا ہے, تو ہمارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. اس سے برائیاں رائج ہوتی ہیں اور یہ ظلم ہے معاشرے پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ ظلم ہے, اس لیے برا ہے. اگر سچ بولنے میں بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں سچ بھی برا ہو جائے گا. توجہ فرمائیں, یہ مسئلہ ہے. دو لوگوں میں رشتہ ہو رہا ہے, آپ جا کے وہاں سچ بولنا شروع کر دیں. دو دوست آپس میں لڑائی کیے ہوئے تھے, اب ملنے جا رہے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے سچائی بیان کرنا شروع کر دیں. نہیں, یہ سچ نہ بولیں, چونکہ ظلم ہوگا یہاں پر. بس بنیاد میں صرف آپ کی خدمت میں, ہر برائی کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ظلم پایا جاتا ہے. بات واضح ہو گئی یہاں پر؟ اس عزاداری میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری میں آنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو اس فرش عزا پہ آیا ہے وہ اپنے دل میں ظلم سے نفرت لے کے آیا ہے. اور جب ہر برائی کی وجہ ظلم ہے اور یہ انسان ظلم سے متنفر ہو گیا ہے, اب جنت میں جانے کے لیے اور کیا چاہیے؟ سوال, اب جنت میں جانے کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہ ظالم نہیں ہے, یہ ظالم سے متنفر ہے, ظلم سے نفرت ہے اس کے دل میں, یہ مستحق ہو گیا ہے. یہ اگر چہرہ اپنا رونے کا بنا رہا ہے, یعنی یہ اظہار کر رہا ہے کہ ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں, ہم حق کے حامی ہیں. بس جنت میں جانے کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ اور نہیں چاہیے انسان کو. بس والحکم بالعدل, زندگی کے فیصلے عدالت کے ساتھ ہوں انسان کے, زندگی کا محور انسان کی عدالت بن جائے. دیکھیں, ایک دعا آپ روزانہ کرتے ہیں اور واجب ہے کہ 10 مرتبہ کم سے کم یہ دعا کریں روزانہ. واجب ہے ہر انسان بالغ پر کہ 10 مرتبہ روزانہ یہ دعا کر, کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہے نا یہ دعا. پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما, اور روایات میں ہمارے یہاں موجود ہے صراط مستقیم پر باقی رکھ, دونوں معنی ہیں. اہدنا کے معنی ہدایت کرنے کے ہیں, لیکن روایات میں باقی رکھنے کے ہیں. کیوں؟ دونوں چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے ہیں کہ صراط مستقیم ایک محدود راستہ نہیں ہے. مستقیم یعنی سیدھا راستہ. امام سے پوچھا گیا, امام نے فرمایا الیمین والشمال مظلہ والطریق الوسطی هو الجادہ, داہنی طرف کا باہنی طرف کا یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے. اگر انسان داہنی طرف چلا جائے, بائیں طرف چلا جائے, یہ گمراہی کا راستہ. سیدھا راستہ یہ صحیح راستہ, ہدایت کا راستہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک اعتدال کا راستہ اپنانا ہے, نہ افراط نہ تفریط. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس پہ ذرا توجہ کریں, اس مطلب پہ, شاید تھوڑا سا سخت ہو جائے. زندگی میں نہ افراط ہو. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں, یہ امام کا قول, میں نے پہلی دن حدیث میں عرض کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الناس لعلم محاسن کلامنا لتبعونا, اگر لوگ میرے کلام کے حسن کو سمجھ لیں تو خود بخود میری اتباع کریں گے. لوگ دوسرے, اور حسن یہی عزیز ہو, یہ کلام امام کا. فرماتے ہیں کہ ما تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن, تم نہیں دیکھو گے جاہل کو, جاہل جب بھی دیکھو گے یا تو وہ افراد کر رہا ہوگا یا تفرید کر رہا ہوگا. یا افراد تفرید کا مطلب کیا ہے؟ افراد یعنی حد سے آگے بڑھ گیا ہوگا یا تو حد کے پیچھے ہوگا. یعنی کیا؟ یعنی یہی، یا تو داہنی طرف ہوگا یا تو بائیں طرف ہوگا، یا تو حد سے آگے بڑھ کے کچھ کر رہا ہوگا یا تو حد سے پیچھے ہوگا. بیچ کا اعتدال کا راستہ جاہل کا راستہ نہیں ہوتا. جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کتابیں نہیں پڑھے ہوئے ہو، دیکھیں ایک مطلب یہ بھی ہے. جاہل جب بات آئے تو لوگ یہ نہ سمجھیں ہم نے تو کتاب نہیں پڑھی بس ہم جاہل ہیں. جاہل سے مراد وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کی تعریف یہ ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، علم کی صفت، علم کا معیار قرآن میں یہ ہے کہ جتنا علم پیدا ہوتا چلا جائے انسان کو، اتنا خدا کا خوف، خشیت پیدا ہوتی چلی جائے، خدا کا نہ کہ جہنم کا، خوف الہی، خدا کی عظمت کے سامنے انسان، خدا نے جو ذمہ داریاں دی اس کے لیے انسان ڈرنے لگتا ہے. یہ کس کا نتیجہ؟ علم کا نتیجہ ہے. یہ کتاب پڑھنے سے ضروری نہیں ہے آ جائے، کتاب صرف مقدمہ بنتی ہے. اصل علم یہ ہے کہ انسان اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دے جو خدا نے کتاب قرار دی. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں بیان کیا، وہ یہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق. ہم اپنی نشانیوں کو پوری کائنات میں، آفاق میں، یونیورس میں اور تمہارے نفسوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ حق تمہارے لیے روشن ہو جائے گا. یعنی کیا؟ یعنی دو کتابیں خدا نے بنائی ہیں جس کو انسان جتنا پڑھتا چلا جائے اتنا ہی عالم ہوتا چلا جائے گا. وہ کیا ہے؟ ایک کتاب کائنات، ایک کتاب نفس. توجہ فرمائی آپ نے، کتاب کائنات مطالعہ کرے. بہت سے لوگ نظروں میں ہیں، جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ جنہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں پڑھی، کوئی علم نہیں لیا، لیکن ان کے پاس معرفت اتنی ہے کیونکہ انہوں نے کتاب نفس کو پڑھ لیا، اپنے آپ کو پڑھ لیا ہے. اپنے آپ کو پڑھ لے انسان، اگر کتاب کائنات کو پڑھ لے وہ عالم ہوتا چلا جائے گا. کیا فرمایا؟ کہا جاہل وہ ہے کہ یا تو افراد کر رہا ہوگا یا تفرید کر رہا ہوگا. کبھی بیچ کے راستے پر جاہل نہیں ہوگا. کبھی اعتدال گھر میں آئے گا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بازار میں، جہاں بھی ہوگا، یا وہ افراد خود اپنے ساتھ. توجہ فرمائے، حتیٰ خود اپنے ساتھ یا تو افراد کر رہا ہوتا ہے یا تفرید کر رہا ہوتا ہے، اعتدال کا راستہ نہیں اپناتا. اعتدال کا راستہ کیا؟ وہی صراط مستقیم. صراط مستقیم جو مسلسل انسان کے اندر کمال پیدا کرے، تکامل کا راستہ، پرفیکشن کا راستہ، کامل کرنے کا راستہ. اور یہ راستہ وہ ہے کہ جہاں تک انسان آیا ہے وہاں تک دعا کرے خدا باقی رکھے ہمیں. یہ نہیں کہ اس کلاس تک پہنچ کے پھر واپس چلا جائے، باقی رکھے، لیکن ختم نہیں ہوا، ابھی اور آگے بڑھ رہا ہے راستہ. یہ ختم نہیں ہوتا، مسلسل انسان کو راہ اعتدال میں آگے بڑھنا ہے. بعض روایات میں تفسیر کی گئی ہے، مثلا صراط مستقیم سے مراد محبت علی ابن ابی طالب. یہ بھی روایات میں ہے، صراط مستقیم سے راہ اہل بیت. یہ بھی راستہ ایسا کہ جہاں پر انسان آ گیا ہے وہیں پر ٹھہر نہ جائے. ٹھہرنا نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ محبت میں بس جہاں تک پہنچے وہ کافی ہے؟ نہیں، انسان کو آگے بڑھنا ہے. راہ اہل بیت پر بھی کہیں ٹھہرنا نہیں، انسان کو مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے. یہ ہے اس کی روزانہ انسان دعا کرے. کیا دعا کرے؟ کہ ہماری زندگی اعتدال کی زندگی ہو جائے، بیلنس کی، ایک بیلنس ہو زندگی میں. یہ عزیز ہے عزیزو، یہ پسندیدہ ہے. یہ تھوڑا سا اہم گفتگو ہے، شاید آج میں نہیں عرض کر سکوں، تھوڑا سا اس کو اور کل میں بیان کروں گا کہ اس کا کیا تعلق ہے. اصل ساری زندگی، قرآن نے کہا کہ تمام انبیاء کو بھیجا اس لیے گئے تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کر دیں کہ وہ عدل کے فیصلے کرنا شروع کر دیں. نہ یہ کہ آگے انبیاء عدل کا فیصلہ کریں، نہ لوگوں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ جو فیصلہ کریں تو عدل کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں، ان کے فیصلوں میں عدالت پیدا ہو جائے. لوگوں میں یہ شعور پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور جب یہ شعور پیدا ہو جائے گا تو اس امام عادل کا جس کا انتظار کر رہا ہے انسان، وہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا. وہ پھر ظاہر ہو جائے گا. امام عادل کا انتظار ہے، صرف امام کا نہیں انتظار کر رہا، امام عادل کا انتظار. بس یہیں پہ بات روکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کیا ربط ہے اس کا. امام عادل کا انتظار ہے. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو خود انتظار کر رہا ہے. اس مقصد تک انسان کو پہنچانے کے، انسان کو ایسے نہیں، انسان اس لیے نہیں پیدا کیا. آج جو انسان نظر آ رہا ہے بازاروں میں، آج جو انسان نظر آ رہا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں، اس لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. آج جا کے یورپ کے انسان کو دیکھیں، آج جا کے امریکہ کے انسان کو دیکھیں، آج جا کے اپنے ملکوں کے انسان کو دیکھیں، جس طرف بھاگ رہا ہے یہ انسان، جس گرفتاری میں پڑا ہوا ہے یہ انسان، اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا. اصل یہ انسان کا مقام ہے. پوری زندگی دیکھیں انسان اٹھا کے اپنا مقصد زندگی کے کیا انسان نے بنا رکھا ہے، اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. نہیں، انسان بہت بلند مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس بلند مقصد تک پہنچنا ہے انسان کو. یہ نہیں کہ کہیں بیچ میں ختم ہو جائے. ابھی بعض فلاسفر مایوس ہو گئے انسان سے، دنیا کے حالات کو دیکھے، دنیا کے حالات بھی ایسے ہوتے جا رہے ہیں، خود نیچر ایسا ہوتا جا رہا ہے، طبیعت ایسی ہوتی جا رہی ہے، خود انسان ایسا مایوس ہو گئے کہ انسان جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. لیکن نہیں، الہی فلسفے میں آ کر انسان ختم نہیں، جب تک کہ انسان کامل نہیں ہو جائے گا. کامل کون کرے گا؟ وہ کہ جو خدا کے کامل بندے، جن کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں. نہیں پہچانا اس زمانے کے لوگوں نے، نہیں پہچانا دنیا نے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب دنیا پہچانے گی. ورنہ انسان کامل، امام کامل اور اس کے جنازے پر تیروں کی بارش، نہیں پہچانا دنیا نے. اس لیے مصیبت کے دن، ایک روایت کے مطابق آپ یہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، روز شہادت مناتے ہیں. آج بعض ممالک میں دوسرے دن ہے 28 صفر کو، لیکن خوب روایت کے اعتبار سے اس ملک میں آپ مناتے ہیں. کون ہے یہ امام؟ جس نے وہ امام کی جس نے ایک ایسے مرحلے سے، ایک ایسے وقت سے زندگی گزاری ہے، اور ایک ایسے مرحلے سے اپنے آپ کو گزارا ہے، اور ایک ایسی مصیبت سے اپنے آپ کو گزارا ہے کہ شاید کسی بھی امام پر وہ مصیبت نہیں پڑی ہے. عزیزو، شاید میں بیان کرتا ہوں، آپ پھر سوچیں گے، بعد میں غور کریں گے. اور یہ مصیبت بھی شہادت کے پہلے کی مصیبت ہے. اور وہ یہ ہے عزیزو، کہ جب امام علی علیہ السلام کو خلافت ملی، ظاہری خلافت، لوگوں نے بہت اس بات کا مشورہ دیا کہ تھوڑے دن آپ صبر کر لیں. توجہ فرمائیں گے اس مسئلے پر، کہا تھوڑے دن آپ صبر کر لیں، جب حکومت مضبوط ہو جائے گی، جب طاقت ہو جائے گی، جب منظم ہو جائے گی، سب سارے مسائل کو آپ سنبھال لیں گے. چونکہ مشکلات سے علی ابن ابی طالب باخبر ہیں، ایسا نہیں کہ تکلف میں امام علی علیہ السلام حکومت کو نہیں قبول کر رہے تھے. واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا اصرار ہو رہا تھا، لیکن امام حکومت کو نہیں قبول کر رہے تھے، تکلف نہیں کر رہے تھے، ذمہ داری کا مسئلہ ہے، ذمہ داری کا مسئلہ ہے، ایسے نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اتنا خراب کر دیا گیا تھا ماحول کو کہ یہاں پر حکومت کا لے لینا آسان کام نہیں تھا. چونکہ حکومت صرف لے لینا یہ نہیں اہم چیز ہے، حکومت لے کے اس کو عدالت کی بنیادوں پر چلانا، اس کے لیے افراد کی ضرورت ہے، افراد کے تربیت ہونے کی ضرورت ہے. امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا جب لوگوں نے بہت اصرار کیا؟ صلوات پڑھیں آپ. جب لوگوں کا اصرار بڑھا کہ آپ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں، تو ایک شخص کو لے کے شہر کے باہر چلے گئے، کہ آؤ میرے ساتھ چلو. مدینے سے باہر نکلے، دیکھا ایک آدمی ہے جو بھیڑوں کو چرا رہا، چرواہا. کہا کہ اشارہ کیا کہ اگر میرے پاس اتنے انسان بھی ہوتے تو میرے لیے قیام کرنا ضروری ہو جاتا. راوی کا کہنا ہے کہ میں نے بھیڑوں کو شمار کیا, دیکھا کل 17 تھیں. کیونکہ کم سے کم 17 افراد ہوں کہ حکومت آنے کے بعد اس کو چلا سکیں. امام رضا علیہ السلام نے اسی لیے نہیں قبول کیا حکومت کو کہ حکومت لے کے اگر میں حاکم ہو جاؤں اور ساری مشینری حکومت کی وہ دوسری ہو تو کیسے حکومت کی جائے گی. افراد ہوں تب تو حکومت ہوگی, کیونکہ صرف حکومت کرنا مقصد نہیں ہے. حکومت ایسی جو عدل کی بنیادوں پر حکومت ہو تو اس میں عادل افراد کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا امام بہت مشکل سے امام نے قبول کیا, اور جب قبول کیا تو سامنے بہت ساری مشکلات تھیں, لیکن اسی مشکلات میں گورنروں کو معزول کرنا شروع کیا. جب معزول کیا تو لوگوں کا بہت یہ مشورہ تھا حاکم شام کو کہ آپ تھوڑے دن صبر کریں, تھوڑے دن آپ رک جائیں, جب تھوڑا مضبوط ہو جائیں, جب منظم ہو جائے سارا کام, پھر آپ یہ کام کریں. لیکن امام نے فرمایا نہیں, علی کی حکومت میں ایک لمحے کے لیے گنجائش نہیں ہے اس حکومت عدل میں. حکومت کا مطلب ہے, مقصد ہے عدل قائم کرنا, اور اگر اس حکومت میں ایسے افراد ہوں تو پھر مقصد ختم ہو گیا, پھر کیسے یہ ممکن ہے. بس وہ علی ابن ابی طالب جو ایک لمحے کے لیے, جنہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ایسا گورنر, میرا ایک گورنر, اس ایک علاقے کا گورنر ایسا انسان ہو. امام حسن علیہ السلام کی مصیبت کیا تھی عزیزو؟ امام حسن علیہ السلام کی مصیبت یہ تھی کہ اسی انسان جس کو علی ابن ابی طالب ایک لمحے کے لیے ایک علاقے کا گورنر بنانا گوارا نہیں کر رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں پوری حکومت سپرد کرنی پڑی. توجہ فرمائیے آپ نے اس مطلب کی طرف, کس دل سے یہ کام کیا حسن, امام حسن علیہ السلام نے, کیا گزر گئی ہے آپ کے دل پر. اگرچہ اس وقت کا تقاضا یہی تھا کہ وہی کرتے, اس کے سوا کچھ ممکن نہیں تھا, لیکن کیوں کیا, کیوں ایسا کرنا پڑا اپنے دشمن سے مجبور ہو کے. نہیں, یہ وہ ہیں کہ جو دشمن سے کبھی نہیں گھبراتے عزیزو, دشمن کی تلواروں سے کبھی شکست نہیں کھاتے, دشمن کی قوت سے کبھی نہیں گھبراتے. مشکل دوسری تھی کہ جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا ہوا. اور پھر وہ وقت آیا کہ اب جو آپ نے 10 سال گزارے اس درد میں گزارے کہ وہ حکومت کی جس کو میرا باپ ایک لمحے کے لیے دینے کے لیے گوارا نہیں کیا تھا, میں نے پوری حکومت دے دی اٹھا کے, اور دینا پڑی مجھے وہ حکومت. لہذا یہ مصیبت جو امام حسن علیہ السلام پہ گزر گئی وہ اس مصیبت سے کہیں زیادہ عظیم تھی جو 10 سال بعد آئی اور جب آپ کو زہر دیا گیا. اس کے پہلے بھی بہت کوششیں ہوئی تھی عزیزو, بعض منافقین کا نام تاریخ میں موجود ہے, ان کو شبس بن ربیع, اشاس بن قیس, دوسرے 4 نام ہیں کہ جن کو منتخب کیا گیا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو شہید کریں. الگ الگ 4 لوگوں کو, سب کو الگ الگ یہ ذمہ داری دی گئی تھی, کوشش بھی کی گئی. امام حسن علیہ السلام بھی پہلے سے آگاہ تھے, لہذا حتیٰ کہ نمازوں میں زرہ پہن کے جاتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, زرہ جو میدان جنگ میں پہنی جاتی ہے, نماز میں زرہ پہن کے آپ کو جانا پڑا, تیر چلا بھی, نماز میں بھی تیر چلایا جو زرہ سے آگے رک گیا, سب روایات میں موجود ہے مسئلہ. اس عالم میں آپ نے زندگی گزاری ہے, یہ کون انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اوپر اس وقت پورا فیض پوری کائنات کو مل رہا ہے, تو اس انسان کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام نے دربار ولید میں فرمایا تھا, بنا فتح اللہ و بنا ختم, ہمارے ذریعے سے. یہ وہ ہیں, ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ, بنا فتح اللہ و بنا ختم, ہمارے ذریعے سے خدا نے اس ہستی کا آغاز کیا ہے اور ہمارے ذریعے سے ختم ہوگا. اللہ نے کیا ہے ہمارے ذریعے سے, اور امام ہیں، مظہر خدا جن کے ذریعے سے پوری کائنات کو فیض مل رہا ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ پوری کائنات کو، وہ انسان اتنا مجبور ہو کہ نماز پڑھنے آئے تو ذرا پہن کے اندر، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے عزیزو، سجدہ خدا کرنے کے لیے آئے تو ذرا پہن کے آئے، اس حالت میں بھی تیر چلایا جائے، سفر کے درمیان میں ظالم نے آ کے تلوار ماری ران پر، گوشت پورا کٹتا چلا گیا، زخم ہڈی بھی زخمی ہو گئی، اور اس زخم میں کتنے دن لگ گئے امام حسن علیہ السلام کو کہ یہ زخم بھرتا، یہ کون ہے؟ یہ وقت کا امام ہے، یہ سارے مسائل شہادت کے پہلے پیش آئے، کس نے کیا؟ دشمن نے آ کے نہیں کیا عزیزو، اللہ اکبر، اور ان ساری منزلوں سے گزرنے کے بعد وہ وقت آئے، زہر بھی اس کے پہلے کئی مرتبہ دیا ہے، خود امام کا بیان ہے، لیکن اتنا شدید زہر اب دیا گیا کہ راوی بیان کرتا ہے، نباتا کا بیان یہ ہے کہ میں گیا امام کی خدمت میں، دیکھا امام تشریف لا رہے ہیں، چہرہ متغیر ہو چکا ہے، منہ سے استفراغ جو کرتے ہیں تو استفراغ کے ساتھ ساتھ کلیجے کے ٹکڑے آتے ہیں، میں نے عرض کیا مولا آپ علاج کیوں نہیں کرتے؟ کہا موت کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر اسی راوی کا بیان ہے کہ آئے امام حسین علیہ السلام آئے اور آ کر اپنے آپ کو اپنے بھائی کے اوپر گرا دیا، جب اس عالم کو دیکھا آخری وقت میں، چونکہ ایک روایت کے مطابق دو دن تک زہر دھیرے دھیرے اثر کرتا رہا، عمر آپ کو معلوم ایک 46 سال، 46 سال جب انسان اپنے شباب کے، اس زمانے میں اپنے شباب کے عمر میں ہوتا تھا، اس زمانے میں 40 سال کے بعد انسان کو جوان سمجھا جاتا تھا، اگر 40 سال کے پہلے انسان جنگ میں آتا کہتے تم کہاں جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، کسی بڑے کو بھیجو، نہایت جس اپنے آخری شباب کی منزل پر جہاں ہو، قوت کی منزل پر ہو اور وہاں پر زہر دیا جائے، اگر ایک ضعیف جسم ہو، اگر ایک نکاہت والا جسم ہو، اگر ایک کمزور جسم ہو، اس کے اوپر زہر فوراً اثر کرے گا اور فوراً موت ہو جائے گی عزیزو، آسان ہو جائے گا، لیکن نہیں، جسم اپنے قوت کی آخری منزل پر ہے اور ادھر زہر بھی نہایت قوی زہر ہے، جسم اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے، زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے، مسلسل اثر دکھا رہا ہے، اسی عالم میں دو دن گزرے اور جب جب استفراغ ہوا کلیجے نکلے، کلیجے کے ٹکڑے نکلتے رہے عزیزو، اور جب آخری حق میں حالت بہت زیادہ متغیر ہو گئی اور زہر کا اثر بہت بڑھتا گیا، عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں زہر جاتا ہے تو کیا اثر کرتا ہے، کلیجے کو جلانا، پورے جسم کے اندر کا حصہ جلتا ہے، یہ زہر دھیرے دھیرے، جب امام حسین علیہ السلام نے یہ محسوس کیا تو آئے سینے سے لگ گئے، رونا شروع کیا، کب یبنا رسول اللہ، یا ابا عبداللہ کیوں رو رہے ہو میرے بھائی، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں، نہیں صبر ہو رہا ہے، فرمایا لا یومی کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا میرا یہ دن تمہارے دن کی طریقے سے نہیں ہے، اے میرے بھائی حسین میری مصیبت تمہاری مصیبتوں کی طرح نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام پر یہ مصیبت آئی ہے لیکن اس مصیبت کے وقت میں بھی حسین ابن علی کی مصیبت کو یاد کر رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے بھیا میرے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن میری بہنیں موجود ہیں، میرا تمہارا جیسا بھائی موجود ہے، مجھے بار بار پانی پلانے والے موجود ہیں، لیکن اثر عاشور حسین پانی کی تلاش میں، جوان بیٹا آگے پانی مانگے گا، حسین لایاس مایوس ہو کے بیٹے کو مقتل میں بھیجیں گے، اے میرے بھیا لا یومی کا یوم کا یا ابا عبداللہ تمہارا جیسا دن میرا دن نہیں ہے، اور جب یہ زہر کا اثر پورا ہوا اور آخری وقت میں وہی راوی کا بیان ہے کہ امام بالکل قریب آ گئے، اور بالکل قریب آنے کے بعد دونوں بھائیوں میں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اسرار امامت، امامت کے سیکرٹ امام حسن علیہ السلام منتقل کرتے رہے، یہ ایک وظیفہ ہے، اس آخری وقت میں اسرار امامت منقد منتقل کرتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کی حالت تبدیل ہوتی رہی بھائی کی اس حالت کو دیکھ کے، متغیر ہوتی رہی۔ دل چاہتا ہے سوال کروں، اے میرے مولا جب آپ کی یہ حالت ہے تو گھر میں زینب و ام کلثوم کی کیا حالت ہوگی، بیویوں کی کیا حالت ہوگی؟ اسی وقت میں وقت گزرا اور رات کے آخری وقت میں میرا مولا اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا وصیتیں کر کے۔ اب امام حسین علیہ السلام تنہا ہے اس پوری کائنات میں، ایک ہے پنجتن میں جو حسین ابن علی باقی ہیں۔ بھائی کو غسل و کفن کیا اور غسل و کفن لے کے چلے مدینے میں رسول اللہ کے روضے کی طرف لے کے چلے۔ اب ادھر سے باہر سے کچھ اور تیاریاں عزیزو، لشکر کی شکل میں کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تیر و تلوار لیے ہوئے۔ اب جو نانا کے روضے پہ لے کے چلے تو ادھر سے روکا گیا اور روکنے کے ساتھ ہی ساتھ تیروں کی بارش ہوئی۔ اب تھوڑی دیر بعد میں جو جنازے کو رکھا تو کیا دیکھا، امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے جنازے سے تیر نکالنے۔ راوی کا بیان ہے کہ 17 تیر جنازے سے نکلے۔ کن ہاتھوں سے حسین ابن علی نے امام حسن علیہ السلام کے جنازوں سے تیر نکالا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن عزیزوں لے جا کے بھائی کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد اب جو واپس پلٹے تو شاید گھر میں بہن انتظار کر رہی ہے، کیسے بیان کریں گے، آئے حسین آئے زینب سے کیسے بیان کریں گے کہ بھائی کے جنازے سے تیر نکال کے آئے۔ لیکن بی بی زینب اس مصیبت کو سن لیں، کیونکہ ایک دن وہ آئے گا جب ایک بلندی پہ ہوں گی اور اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہوں گی حسین کا لاشا تیروں پر معلق شمر کند خنجر لیے ہوئے حسین کی طرف بڑھ رہا ہوگا اور زینب آواز دیں گی، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا ذبح ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا۔
حسن مسموم کا آتا ہے تابوت یہ پیٹو سرہلے عزا، آتا ہے تابوت یہ جو دائیں ملون نے زہر ہلا حل دیے، زہر سے مارا گیا، آتا ہے تابوت یہ مروان ملون نے تیروں کی بارش کیے، تیروں سے چھد گیا، آتا ہے تابوت یہ فوج ملک ساتھ ہے سر کھلے جبریل ہے، شور یہی ہے بپا، آتا ہے تابوت یہ فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی، کہتی ہوئی اہل عزا آتا ہے تابوت یہ، شور ہے محشر بپا روتے ہیں آل ابا، ہائے یہ کیا ہو گیا، آتا ہے تابوت یہ، زینب مغموم بھی روتی ہے سر پیٹتی، ماتم و گل ہے بپا، آتا ہے تابوت یہ، شور ہے محشر بپا روتے ہے آل ابا، ہائے یہ کیا ہو گیا، آتا ہے تابوت یہ، حسن مسموم کا آتا ہے تابوت یہ، پیٹو سرہل عزا آتا ہے تابوت یہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا، واہ حسن سبز کبا، بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا، واہ حسن سبز کبا، خطا مار گیا سبت رسول دوسرا، واہ حسن با، زہر سے ٹکر جگر خون سے کفن لال ہوا، واہ حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا، واہ حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا، واہ سبز کبا، خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور ترپ کے یہ کہا، اور ترپ کے یہ کہا، تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا، واہ حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا، واہ حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول کبا، ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، ہو گیا کیسا، باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا وہ حسن سبز کباب خطا مار دوسرا واسن سبز کباب خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا واسن سبز کباب کر دیے زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے اور قاسم کے لیے کم سنی میں ہے یہ غم شام غریبا جیسا واسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا واسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا واسن سبز کباب خطا سبت رسول دوسرا واسن سبز کباب خطا مارا گیا سبت رسول شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا حشر ہو جاتا بپا تیرے تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا واسن سبز کباب خطا سبت رسول دوسرا واسن سبز کباب خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا واسن سبز کباب شیخ و ریحان برادر کا جگر یاد آیا جب سرے قرب و بلا جب سرے قرب و بلا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا واسن سبز کباب خطا سبت رسول دوسرا واسن سبز کباب خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا واسن زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا واسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا واسن سبز کباب
مولا حسن حسین ہیں آقا حسن حسین 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 مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین ایمان اور دین کی بقا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین ہے ایمان اور دین کی بقا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین مولا حسن حسین آئے پروردائے حبیب خدا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین مولا ہائے چکی چلا کے دونوں کو جس نے بڑا کیا چکی چلا کے دونوں کو جس نے بڑا کیا چکی چلا کے دونوں کو جس نے بڑا کیا وہ ماں ہی جانتی ہے کہ کیا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا ہائے پروردائے حبیب خدا ہیں حسن حسین مولا ہائے مولا حسن حسین ہے ہائے رنگ قبا الگ ہے مگر قلب ایک ہے رنگ قبا الگ ہے مگر قلب ایک ہے رنگ قبا الگ ہے مگر قلب ایک ہے یہ سوچنا نہیں کہ جدا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا ہائے مولا حسن حسین ہے آقا ہائے ان کا کرو بیان جب اٹھے کوئی عزیز ان کا کرو بیان جب اٹھے کوئی عزیز ان کا کرو بیان جب اٹھے کوئی عزیز رنج و غم و علم کی دوا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین ہائے مولا حسن ہائے چادر پڑی ہے تیروں کی دونوں کے جسم پر چادر پڑی ہے تیروں کی دونوں کے جسم پر چادر پڑی ہے تیروں کی دونوں کے جسم پر یوں مبتلائے جور و جفا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا مولا حسن حسین ہے ہائے پروردائے حبیب خدا ہیں حسن حسین مولا ہائے مولا حسن حسین ہائے دھڑکن بھی کہہ رہی ہے کہ ماتم کیا کرو دھڑکن بھی کہہ رہی ہے کہ ماتم کیا کرو دھڑکن بھی کہہ رہی ہے کہ ماتم کیا کرو ہر عمزدہ کے دل کی صدا ہے حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا
حسن حسین
ہے مولا
حسن حسین
ہائے جان دے کے اپنی قاسموں اکبر تو چل دیے جان دے کے اپنی قاسموں اکبر تو چل دیے جان دے کے اپنی قاسموں اکبر تو چل دیے مصروف نالہا وہ کہیں حسن حسین مولا
حسن حسین آقا حسن حسین
ہائے مولا حسن حسین ہے
آقا حسن
ہائے پروردائے حبیب خدا ہیں حسن حسین مولا
حسن حسین آقا حسن حسین
ہائے مولا حسن حسین ہے
آقا
ہائے یہ کون اشک بار ہے زینب کے ساتھ ساتھ یہ کون اشک بار ہے زینب کے ساتھ ساتھ یہ کون اشک بار ہے زینب کے ساتھ ساتھ اس بیردا کے پاس میں کیا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین ہائے مولا حسن حسین ہے
آقا حسن حسین
ہائے یہ کون اشک بار ہے زینب کے ساتھ ساتھ یہ کون اشک بار ہے زینب کے ساتھ ساتھ اس بیردا کے پاس میں کیا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے ہائے مولا حسن حسین ہے
آقا حسن حسین
ہائے سر سے شفیق باپ کا سایہ جو اٹھ گیا سر سے شفیق باپ کا سایہ جو اٹھ گیا سر سے شفیق باپ کا سایہ جو اٹھ گیا نجمی اسیر دام بلا ہیں حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین ہائے پروردائے حبیب خدا ہیں حسن حسین مولا
حسن حسین ہے آقا حسن حسین مولا حسن حسین ہے آقا حسن حسین
محمد و آل محمد صلوات May I please request everyone to be seated for a few announcements. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tomorrow morning, Dua Nutba program for ladies and gents begins at 7 a.m. Tomorrow afternoon, Wafat Day program for the Shahadat of Imam Hassan alayhi salam for ladies and gents begins after Zuhrain Namaz.